شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے جو ان ضلع نازل کیا گیا، فی ہی جس میں، القرآن و قرآن، یہ ہے مہینہ رمضان کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ کیسے نازل کیا پورے قرآن کو؟ وہ اس طرح کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار کے، پہلے آسمان میں ایک گھر ہے جس کو بیت العزہ کہتے ہیں، اس بیت العزہ میں پورے قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا، وہاں پہ بیت العزہ میں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوا ہے، تو اس کو تو تقریباً 23 سال لگے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا مطلب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے بیت العزت میں اس قرآن کو پورے کے پورے کو نازل کیا گیا. ٹھیک، پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، تو آپ پر پہلی وحی جو ہے وہ رمضان کی 21ویں یا 23ویں رات کو نازل ہوئی. تو ابتدا زمین پر بھی اس کے نزول کی رمضان میں ہوئی، اور بیت العزہ میں بھی قرآن مجید کو جو اتارا گیا وہ بھی رمضان میں ہوا. تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو، انزل فیہ القرآن، اتارا گیا جس میں قرآن. تو رمضان اور قرآن کیا ہیں؟ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو رمضان میں قرآن کا ساتھ جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. انسان قرآن کی تلاوت کرے، رات کو قیام کرے، تراویح پڑھے، قرآن کو سنے، سنائے، خود پڑھے. اس لیے رمضان کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پھر اس قرآن کو جو اتارا ہے تو ہدل للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. پہلے شروع شروع میں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. اب ہے ہدل للناس، تو جو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں، کیونکہ آگے متقین کی صفات بتائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو مانتے ہیں غیب کو. اور یہاں سب کے لیے، وہاں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. متقی وہ ہیں جو قرآن کو مان چکے، رسول کو مان چکے، جو آپ پر نازل ہوتا ہے اس کو مان چکے. وہ جب اس کو پڑھیں گے تو ان کا تقویٰ اور آگے بڑھے گا. اور ہدل للناس یہ ہے کہ عام لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ جب قرآن کو پڑھے گا تو اس کو گمراہی اور ہدایت اس پر واضح ہو جائے گی کہ میں گمراہ ہوں یا ہدایت پہ ہوں. تو اس لیے یہ سب کے لیے میسج ہے، قرآن مجید سب کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہدل للناس وبینات من الہدا، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی. یعنی اس قرآن کو پڑھتا جائے تو ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ بندے کو غور و خوض کے بعد یہ باور کراتا ہے کہ واقعی یہ قرآن مجید میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو کھول کے بیان کر دیا ہے. انسان جتنا بھی غور و فکر کرے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرآن کی نشانیاں کھولتا ہے. وَبَيِّنَاتٍ، بالکل واضح، بَيِّنَتٌ کی جمع ہے. والفرقان، اور فرقان کی بھی. فرقان کہتے ہیں غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کرنے والی چیز، باطل اور حق کے درمیان تمیز کرنے والی شے. تو اس اعتبار سے قرآن فرقان ہے کہ اس نے باطل کو بھی نکھیر دیا اور حق کو بھی واضح کر دیا ہے. یہ بھی بتا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بے دینی کیا ہے، غیر اسلامیت کیا ہے. تو یہ فرقان ہے. پڑھتے ہیں آپ قرآن مجید کو، پہلے بھی پڑھا ہے، جس میں ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، تو کافروں کو بھی واضح کر دیا اور مومنوں کو بھی واضح کر دیا. متقی کو بھی واضح کر دیا اور منافق اور فاجر کو بھی واضح کر دیا، فاسق کو بھی واضح کر دیا. تو اس لیے یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ہم نے قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور فرقان کی بھی کھلی نشانیاں ہیں. ایک ایک بات کو کھول کے رکھ دیا اس نے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اب لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں ان کو پتہ چل جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. اور پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، تو جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، الشہر کا مطلب اس مہینے میں، فلیصم ہو پس وہ ضرور روزہ رکھے اس کا. اب پچھلی یہ آیت جب اتری، یہ حصہ اترا آیت کا، تو پچھلی جو آیت تھی نا وعلی الذین یتیخونہ وہ ختم کر دی اللہ تعالی نے. اب بتایا چاہے وہ تقوی والا ہے کوئی بھی ہے، طاقت والا ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی اس مہینے میں مسلمان و تم میں موجود ہو، زندہ ہو، فلیصم ہو، تو وہ اس مہینے کا ضرور روزہ رکھے. یہ اب فرضیت ہے، اب سب کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو گیا. اب وہ اجازت جو پہلے تھی کہ رکھیں یا نہ رکھیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں طاقتور لوگ بھی، اب وہ ختم کر دی اللہ تعالی نے. تو اس لیے اس مہینے روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے ہر مسلمان پر، جو بالغ ہے، عاقل ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اس پر اس مہینے کا روزہ پھر فرض ہو گیا. حتیٰ کہ جو نوجوان اس رمضان کے دنوں میں، جس وقت بھی وہ بالغ ہوا ہے، تو بالغ ہوتے ہی باقی جتنے روزے ہیں وہ اس پر فرض ہو جائیں گے. اس طرح جو بچی 5-6 دن کے بعد وہ نہائی، تو اب اس کے بعد جو باقی رمضان کے روزے ہیں وہ اس پر فرض ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح بیمار ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو اس پر بھی یہ روزے فرض ہیں. مسافر ہے وہ گھر واپس آ گیا، اب اس پر بھی یہ روزے فرض ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو. پھر فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو ہو بیمار یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے. تو بیمار کو، جس میں عورت بھی ہے مرد بھی ہے یا مسافر ہے، ان کو پھر چھوٹ اللہ تعالی نے دے دی کہ وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، وہ بعد میں گنتی پوری کر لیں، کیونکہ بیماری ایک مجبوری ہے. یرید اللہ بکم الیسرا، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو، ولا یرید بکم العسرا، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے ساتھ تنگی کو. یعنی تم بیمار ہو، اللہ فرمایا نہیں تم نے روزہ بھی رکھنا ہے، یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، یہ تنگی ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا. ہاں یہ ضرور چاہتا ہے، اچھا تم بیمار ہو کوئی بات نہیں، تم اپنا علاج کرا لو، جب ٹھیک ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد جتنے روزے رہ گئے وہ بعد میں رکھ لینا. یہ ہے دین کی خوبی، ہمارے دین کی یہی خوبی ہے کہ وہ فلیکسیبل ہے، بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے بڑا فلیکسیبل ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو. یعنی یہ سب فرض اس لیے کیا گیا رمضان کے مہینے کے روزے، تاکہ تم پہلی سے لے کر 29 رمضان تک یا 30 رمضان تک پورے روزے رکھ لو، رکھنے پورے ہیں، چاہے بیماری کی حالت میں نہیں رکھ سکے بعد میں رکھ لو، سفر میں نہیں رکھ سکے تو بعد میں رکھ لو، لیکن رمضان کی عدت پوری کر لو، گنتی پوری کر لو. ایک تو یہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پورے روزے رکھو، کوئی کمی نہ ہو. اور اس میں ایک چوائس نہیں ہے اب بندے کی کہ کوئی جی میں 28 روزے رکھوں گا میں تو 29 نہیں رکھ سکتا، یا میں 15 رکھوں گا باقی 15 میں نہیں رکھ سکتا. نہیں، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور ضرور تم پورا کرو گنتی کو، ٹھیک ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس نعمت کے جو اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو. یہ بڑائی کون سی ہے جو اللہ کی ہم نے بیان کرنی ہے؟ یہ رمضان کے مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب روزے تو ختم ہو گئے، اب ہم نے عید منانی ہے، تو فجر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر نماز پڑھنے تک یہ ہم نے تکبیرات کہنی ہیں، تکبیرات کہنی ہیں، یہ ہے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے اللہ کی بڑائی، ولی تکبر اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالی کی، کس چیز پہ، علی ما ہداکم، کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کر ڈالی، یعنی تمہیں نیکیاں کمانے کا موقع دیا کہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں جتنی کر سکو کرو، جو سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، اللہ کو خوش کر سکتے ہو کرو، قرآن جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا قیام کر سکتے ہو کرو، بھوک پیاس جتنی برداشت کر سکتے ہو کرو، روزہ رکھو. یہ اس نے صرف روزے کے ذریعے سے معلوم نہیں، ہمارے اندر سے کیا کیا چیزیں جو غلط تھیں وہ نکلوا دی، ہمارے دل کی بھی اصلاح کر دی اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کر دی. یہ ہے ولتکبر اللہ علی ما ہداکم. تو یہی وجہ ہے کہ جس دن ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور اس بڑائی کو بیان کرتے کرتے جب عید گاہ پہنچتے ہیں اور دو رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ شکریہ کے نوافل ہوتے ہیں. سمجھ آ رہے ہیں نا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے روزے رکھوائے، قیام کروایا، قرآن پڑھوایا، پھر اس کے بعد عید آئی، عید کے دن صبح صبح تمہاری تکبیریں کہہ دیں، اور دو نوافل ہم یہاں میدان عید میں آئے ہیں ادا کرنے صرف شکریہ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے میدان عید میں سوائے ان دو رکعتوں کے کوئی اور رکعتیں نہیں پڑھنی، چاہے بے شک انتظار ہی کرنا پڑے امام صاحب کا. بندہ وہاں جائے وہ صرف دو رکعتیں شکرانے کے ادا کرنے آئے، وہاں نوافل پڑھنے تو گھر پڑھے، وہاں نہ پڑھے، وہاں امام کا انتظار کرے، اور جب تک امام نہیں آتا بلند آواز سے تکبیرات کہتا رہے، کوئی گپ شپ بھی نہیں لگانی، موقع ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے، اور اس کی بڑائی بھی یوں بیان ہوتی ہے. صحابہ کرام عید کی نماز سے پہلے گلیوں میں نکل جاتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے، اور گلیوں میں نکل کے زور زور سے تکبیرات پڑھ رہے ہیں تاکہ گھر والے بھی، کوئی مصروف ہے تو اس کو بھی یاد آئے کہ میں نے تکبیر کہنی ہے. تو یہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہم سے یہ نیک عمل کرایا، اور پھر ہمارے لیے ایک دن عید کا مقرر کر دیا کہ جس دن ہم خوشی منائیں. عید خوشی کو بھی کہتے ہیں، یہ بار بار لوٹ کے آتا ہے نا یہ دن، تو اس وجہ سے عود سے ہے، یہ عود کا مطلب ہے لوٹنا، عید اسی سے ہے، یعنی سال کے بعد پھر لوٹ کے آتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں، اور عید کا معنی ہم لیتے ہیں خوشی کا دن. وہی بندہ سوچے کہ میں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، میں ٹھیک رکھے ہیں کہ نہیں، میں نے واقعی پورے آداب کے ساتھ پورا لحاظ کیا ہے رمضان کے روزوں کا، رمضان کا اٹ سیلف میں نے دھیان کیا ہے، میں آج ریوارڈ لینے آیا ہوں اللہ کی جناب سے، تو کیا واقعی میں اس کا مستحق ہوں یا نہیں؟ یہ وہ دن مومن کے لیے اس اعتبار سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بڑی امید ہوتی ہے کہ میں نے رمضان میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو بھوک برداشت کی ہے، خواہشات پہ جتنا بھی کنٹرول کیا ہے، زبان پہ، آنکھ پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، جتنا بھی کنٹرول کر سکا میں نے کیا، اور محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کا حکم سمجھ کے میں نے یہ کیا، تو اس کے لیے ایک روحانی خوشی کا باعث ہوتا ہے وہ دن. مومن مطمئن ہوتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے کچھ نہ کچھ عمل قبول فرمائے گا. تو اس لیے عید کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے، باقی یہی ہے کہ اسی دن خوشی کے لیے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے تاکید بھی کی ہے کہ اس دن نماز عید پڑھنے کے لیے جب جاؤ تو جانے سے پہلے عید الفطر کے روز، عید الاضحیٰ کے روز نہیں، تو نماز عید پڑھنے سے پہلے، جانے سے پہلے کچھ کھا کے جاؤ، کچھ پی کے جاؤ، ظاہر کرو کہ میں آج روزے میں نہیں ہوں، آج میں نے اللہ کے حکم سے افطار کر دیا، روزہ نہیں رکھا، اس لیے میں آج دن کو صبح 9 بجے یا 8 بجے یا 6 بجے میں کھا رہا ہوں، ورنہ میں سارا مہینہ میں نے نہیں کھایا، میں آج کھا رہا ہوں، اس لیے اس کو عید الفطر بھی کہتے ہیں، فطر کا مطلب افطار سے ہے کہ آج روزہ نہیں ہے میرا، آج روزہ توڑا ہوا ہے، تو کھا کے جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت کھا کے جاتے تھے، پھر یہ شکریہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ نہاتے تھے، دھوتے تھے، بہترین کپڑے جو گھر میں میسر ہوتے وہ پہنتے تھے، اور پہن کے پھر آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، اور آپ یہ بھی مسلمانوں کو فرماتے ہیں، مسلمانوں شکریہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے جتنے بھی روزے رکھے ہیں ان میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہوں، تو ان کوتاہیوں کے ازالے کے لیے، یا اور بہت کچھ ہو جاتا ہے، ان سب کے ازالے کے لیے آج کے دن فطرانہ بھی دو، نماز سے پہلے فطرانہ دو، فطرانہ ہر بندے کا ایک سا کے برابر کو کھانے کی چیز ہوتی ہے، گندم ہو، جو ہو، کھجور ہو، یا اس کی قیمت ہو، وہ نماز عید سے پہلے دے دے، کیوں دے، تاکہ جو غریب مسلمان ہیں وہ بھی آج کے دن اس خوشی میں شامل ہوں، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، میرے گھر اچھا پکا ہے، تو ایک غریب مسلمان کے گھر میں بھی اچھا ہو، اچھا کھانا بھی کھائے، اچھے کپڑے بھی پہنے، اس کے بچے بھی خوشی منائیں، یہ سب خوشی میں شامل ہوں، یہ بھی شکرانے کا ایک طریقہ ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ فرماتے ہیں آج کے دن کسی غریب مسلمان کو یہ خیال نہ آئے کہ میں مسلمانوں کے درمیان ہوں مگر یہ سب خوشی منا رہے ہیں، میرے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے۔ اغنوہم، آپ فرماتے ہیں آج کے دن ان کو تم غنی کر دو، دے دو ان کو پیسہ، کہ لے بھائی تم بھی خوشی مناؤ آج، تمہارے بچے بھی منائیں۔ تو یہ ہے، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ پھر شکرانے کے نفل ہم پڑھنے آتے ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس دعا میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتیں بھی پہنچیں، وہ بھی عیدگاہ پہنچیں، تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں کوئی مینسز میں ہوتی ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی پہنچے، لیکن وہ نماز نہ پڑھے، ایک طرف بیٹھ جائے، کیونکہ دعا ہونی ہے، کم از کم دعا میں تو شامل ہو، اس نے بھی تو رمضان کے روزے رکھے ہیں نا، اس کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اجتماعی دعا میں وہ شامل ہو۔ تو اس لیے امہات المومنین کے علاوہ جتنی بھی صحابیات ہیں، بزرگ صحابیات، وہ کہتی ہیں کہ ہم نکلتی تھیں، اگر میرے پاس چادر نہیں تو سہیلی کی چادر ہے، اسی کی چادر میں ڈال کے چلتے چلتے عیدگاہ آتی تھی، نماز جس نے پڑھنا ہوتی وہ نماز پڑھ لیتی، جس نے نہیں پڑھنی ہوتی وہ ساتھ ایک طرف بیٹھ جاتی، اور جب آپ خطبہ دیتے تو خطبہ آپ مردوں کو دینے کے بعد عورتوں کو بھی آ کے دیتے تھے، اور پھر آپ جب دعا کرتے تھے تو وہ بھی ہاتھ اٹھاتی تھی، کہتی ہیں آمین آمین، آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آمین کہیں، اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم نے نمازیں جو پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں رمضان میں، تو کم از کم ہماری بھی اللہ سنے اور ہم اجتماعی طور پر دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری، یہ شکریہ کی ادائیگی کے جتنے بھی طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ یہ ایک تو شکر کرنے کا مہینہ ہے کہ آدمی کو کھانا پینا جب ملتا ہے نا بھوک کے بعد، تو پھر اس کو قدر ہوتی ہے کہ واقعی، اور ساری یہ مہینے کی پوری ٹریننگ کے بعد عید کے روز جب وہ شکرانے کے دو نفل پڑتا ہے تو پھر بھی اس کو بڑی قدر ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میں استعمال کرتا ہوں، رمضان میں اللہ نے مجھے سکھا دیا کہ دیکھو بھوک اور پیاس کی عجیب چیز ہوتی ہے، اس لیے قدر کرنا آئندہ کے لیے، جو بھی تمہیں کھانا پینا ملے، پہننا ملے، اس کی قدر کرنا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ رمضان میں اپنے اخلاق کو، اپنی گفتگو کو، اپنے عمل کو انسان خدا خوفی سے جب ادا کرتا جاتا ہے تو ایک تقویٰ بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو رمضان کے روزے سے، رمضان کو گزارنے سے ایک مومن کو حاصل ہوتی ہیں.